أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے والوں میں سے قرار دیا حالات کو جاننے والوں میں سے قرار دیا روایات میں مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن اپنے حالات سے باخبر ہوتا ہے اپنے معاملات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اس کو ایک حربے سے بار بار دھوکہ نہیں دیا جا سکتا المومن کیسن مومن ہوشیار ہوتا ہے تو یہ جو پروگرام ہے زاویہ اس کا ٹائٹل ہے اس پروگرام کا ہدف بھی یہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے واقعات کو پہچان سکیں اپنے حالات کو جان سکیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے اوپر کم سے کم ایک رائے ایک اوپینین آپ کے سامنے پیش کی جائے اور اس رائے اور اوپینین سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کا جو انالیسس ہے وہ انالیسس آپ کے سامنے پیش کیا جائے ہمارا ہدف ہرگز یہ نہیں ہوتا اور ہم یہ بات سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری اوپینین کو اختیار کر لیجئے اڈاپٹ کر لیجئے بلکہ ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ جو انالیسس کا پروسیجر ہے اس پروسیجر کو دیکھیے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس انالیسس کے پروسیجر کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے طریقے سے کوئی اور انالیسس کیجئے کسی اور رزلٹ تک پہنچیے تو اوپینین دینا ہمارا ہدف نہیں ہے بلکہ انالیسس کا طریقہ کار پیش کرنا یہ ہمارا ہدف ہے اس میں ایک اور ہمارا ہدف یہ بھی تھا کہ جب ہم نے اس کام کو شروع کیا تو بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ کوسچن تھا کہ آیا دینی محافل کے اندر اس قسم کے موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو الحمدللہ وہ گزرے برسوں کی بات تھی اب لوگ اس بات میں خود معتقد ہیں کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے اور لوگ یہ بھی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد کا کیا ہوگا تو اب لوگ آگے کی بھی سوچ رہے ہیں بہرحال یہ بہت پازیٹیو ہے کہ لوگوں نے اس کی ضرورت کو ایکسیپٹ کیا ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگ داخل ہوں اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں بہرحال ہم اپنے طریقہ کار کو یہاں پر بھی وہی فالو کریں گے البتہ تھوڑا سا تبدیل اس طرح سے کریں گے کہ جب ہم پاکستان میں اس کو شروع کر رہے تھے تو ہم نے یہ ابتدا میں کہا تھا کہ ہم بین الاقوامی تعلقات کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے پاکستان کے حالات کو زیادہ ٹچ نہیں کریں گے اور خاص کر تشیع کے حالات کو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی ہم پاکستان کے حالات کو ٹچ کرتے تھے تو ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہ جو پاکستان میں مختلف لوگ ہیں جن کے بارے میں اب ہاں نہیں کہیں گے وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پھر ریئیکٹ کرتے تھے اس کے بعد پھر کبھی اگر مجبوری ایسی آئی کہ تشیع کے اوپر بات کرنی پڑ گئی تو پھر تو معاملہ اور خراب ہو جاتا تھا تو ہم زیادہ تر اوائڈ کرتے تھے کہ جو پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے ہیں ان کے حالات کے اوپر زیادہ گفتگو ہم نہ کریں انالیسس نہ کریں مگر یہ کہ بہت مجبوری کے عالم میں جب دیکھتے تھے کہ نہیں یہ معاملہ اب اتنا سنگین ہے کہ اب اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا تو ہم کہہ دیا کرتے تھے اور ظاہر پھر اس کے نتائج جو ہے وہ برداشت کر لیا کرتے تھے اور اس کے لیے ہم نے ایک آسان راستہ یہ رکھا کہ پہلے ہم زاویہ ہر مہینے کرتے تھے پھر ہم اس کے اندر گیپ دینے لگے تاکہ وہ جو کڑوا گھونٹ ہے وہ تھوڑی دیر میں ہضم ہو جائے گا اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا پھر دو تین مہینے بعد ہم ایک اور کڑوا گھونٹ کہیں پلوانے کی کوشش کریں گے ہمیں تو پینا ہی پڑے گا تو بہرحال اب اس میں جو یہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو زیادہ ٹچ کر لیں پاکستان کو ٹچ کریں مینلی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر سیریا کا ایونٹ جو ہے وہ بہت عجیب واقعہ ہے جو کہ پیش آ رہا ہے مسلسل چلنے والا اسی طریقے سے یمن کا معاملہ ہے کہ جو پیش آ رہا ہے پھر ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کے کچھ سوالات یہاں کے بارے میں بھی ہوں گے ہی تو ان میں سے کچھ موضوعات کو ہم بیان کر دیں گے، کچھ موضوعات کو سوالات کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ سوالات کا پروٹوکول ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے لکھ کر سوال کرنا ہے، اور جب آپ لکھنے لگیں تو سوال ہی لکھیے گا، تقریر مت لکھیے گا، ورنہ اس کو پڑھنے میں بہت دیر لگ جائے گی، آپ کا وقت بہت زیادہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں کوشش کریں گے بریف بہت سوالات ہوں، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جواب دیں۔ دوست احباب سے میں کہوں گا کسی سوال کو روکیں نہیں، سوالات کو سب کو آنے دیں۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اس گیم کو انجام دیتے ہوئے کہ ہمیں اس کے رول سمجھ میں آ گئے ہیں، جو یہاں پر نہیں پڑھنا ہوگا ہم نہیں پڑھیں گے یا اسے کسی اور طریقے سے ڈیل کر لیں گے، لیکن وہ سوالات کو بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ کتنی دیر ہم بولیں گے؟ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تقریباً 40 منٹس کے قریب ہم یہاں پر بات کریں، اور ممکن ہے کہ اس سے بھی کم کریں، کیونکہ ہم زیادہ تر ڈپینڈ کریں گے سوالات کے اوپر، اور اس میں ڈیوریشن تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال کیا رہتی ہے، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پانی کی زحمت کر دیجیے گا پلیز۔ تو ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ پاکستان میں جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے ہم سب کے ذہن میں ایک سوال ہے، اور یہ تو ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ 2015 میں، دسمبر 2015 میں جو آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اور بہت سارے ایسے گروپس کے جو پہلے تقریباً گورنمنٹ کی سپرویژن میں کام کر رہے تھے، ان کو کافی ٹف ٹائم اٹھانا پڑا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو گورنمنٹ نے ختم بھی کیا۔ جب سے وہ کام ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر کراچی کی سطح پر مارچ 2016 میں، بلکہ 15 میں، وہ 2014 تھا، دسمبر 2014 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، مارچ 2015 میں کراچی میں جو ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر ریڈ ہوا، اور اس وقت سے لے کے اب تک کی جو صورتحال ہے، جو کراچی میں بھی تبدیلی کا سبب بنی۔ تو یہ سوال سب کے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ یہ تبدیلی بنیادی تبدیلی ہے، باقی رہنے والی تبدیلی ہے، یا یہ ٹیمپرری ہے اور اس نے دوبارہ سے واپس جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کریں گی۔ دونوں طرف کی نیوز ہمارے پاس ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان کی سطح پر دیکھیں کہ بھائی یہ جو اے پی ایس کے بعد پورے ملک کی سطح پر جن دہشت گردوں کا مقابلہ کیا گیا، اور ان میں سے کافی دہشت گرد مرے بھی، اور ذرا اگر سمبولک اس کے اندر دیکھیں تو پچھلے سال تقریباً جولائی میں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، ملک اسحاق اور اس کی ٹیم کا جو خاتمہ ہوا، تو وہ ایک سمبولک ایونٹ تھا جس نے پبلک کو یہ اطمینان دلایا کہ نہیں، کچھ ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر پاکستان کا چائنا کے ساتھ سی پی ای سی کا ایگریمنٹ، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایگریمنٹ، جس کی اوور آل ورتھ انویسٹمنٹ کے اندر تقریباً $40 بلین کیلکولیٹ کر رہے ہیں لوگ، اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کہتے ہیں کہ گیم چینجنگ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ جو بھی اس کی ڈیٹیلز آپ کے اور ہمارے سامنے موجود ہیں، آرمی کی سپورٹ اور فلاں فلاں، ان سب کو پازیٹیو نیوز کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سب وہ پازیٹیو چیزیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ جو کچھ تبدیلی ہے وہ دور تک جائے گی۔ اچھا، اس دوران میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یہ ڈرا رہی ہیں، اور ہم سب کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی اصلی ہوں، جو یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، یہ تبدیلی نمائشی ہے اور اس کے اندر ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، ہم ایک کنکلوژن تک اس میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ جو بری خبریں وہ کس ٹائپ کی ہیں؟ بری خبریں ایسی ہیں کہ سارے دہشت گرد ختم نہیں ہوئے، بہت سارے دہشت گرد ابھی بھی چل رہے ہیں۔ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جو پازیٹیو ہیں، جن کا میں نے تذکرہ کیا، کچھ خبریں ایسی ہیں جو تھوڑی نگیٹو نیوز ہیں۔ مثال کے طور پر بہت بڑی مشکل ہمارے پاس یہ آ رہی ہے کہ بھائی اگر گورنمنٹ سنسیئر ہے اور واقعاً ٹیررزم کا خاتمہ چاہتی ہے، تو سارے ٹیررسٹ ڈیل کیوں نہیں کیے جا رہے؟ مثال کے طور پر پاکستان کراچی کے اندر جو سپاہی صحابہ، جو اس سے وابستہ سو کالڈ اہل سنت والجماعہ، اس کا جو لیڈر ہے اورنگزیب فاروقی ٹائپ کے لوگ، یہ لوگ کیوں ٹچ نہیں ہو رہے اور یہ تقریباً ابھی بھی پروٹیکٹڈ ہیں؟ اسی طریقے سے ساؤتھ پنجاب کے اندر بہاول پور اور اس کے اطراف میں جو نرسریز موجود ہیں ان کی، جہاں پہ سینکڑوں جہادسٹ ابھی بھی ٹرین ہو رہے ہیں، تو اور وہ جسے کہتے ہیں ایک اوپن سیکرٹ کی طرح سب کے سامنے موجود ہے، وہ نرسریز کہاں پر ہیں، وہ کون ان کو فنڈ کر رہا ہے، ان میں سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. تو اگر واقعاً گورنمنٹ سنسیئر ہے تو ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی طریقے سے ہمارے سامنے بہت بڑا ایک ایشو ہے, جو فنڈامنٹل ایشو ہے, وہ یہ کہ ہمارے پاس تقریباً 1 ملین کے قریب دینی طالب علم موجود ہیں, اور وہ دینی طالب علم ایسے مدرسوں اور ایسے اساتذہ کے ذریعے سے ٹرین ہو رہے ہیں جو بہرحال بہت پرامن شہری نہیں ہیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ اسٹاک بھی کتابوں سے زیادہ کسی اور چیز کا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے فیوچر کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اگر واقعاً گورنمنٹ کی جو چینج ہے وہ ٹیکٹیکل نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجک ہے, تو اس کے اوپر اب تک کیوں نہیں ہاتھ ڈالا گیا؟ اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اپنے ٹائم کے اوپر انجام پاتی ہے, اور یہ معاملہ جو ہوگا وہ آخری معاملہ ہوگا جس کو ڈیل کرنا ہوگا. بہرحال اس معاملے میں ہماری اوپینین کیا ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو چینج آتی ہے, جیسے اے پی ایس کے واقعے کے بعد ہوئی, آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد ہوئی, ہمارے خیال میں واقعات جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ کاز آف چینج نہیں ہوتے, اسٹریٹجی کو تبدیل کرنے کا سبب کاز یہ نہیں ہوتے, بلکہ یہ صرف ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں جس کی بیس کے اوپر کوئی چینج لائی جاتی ہے جو پہلے سے کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. تو ہمارا اپنے خیال ہے کہ اے پی ایس کے واقعے نے, پشاور کے اس سانحے نے جس میں 150 کے قریب بچے مارے گئے تھے, واقعاً تکلیف دہ ترین پاکستان کی تاریخ کے واقعات میں سے ایک تھا, اور ظاہر ہے اور بھی بہت تھے, لیکن بچوں کا مارا جانا بے دردی کے ساتھ وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا. گرچہ ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ شبیہ واقعات بھی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, ہماری قوم کے ساتھ ہوئے ہیں, وہ سب چیزیں ہیں, لیکن ہمارا اپنے خیال ہے کہ یہ واقعات کاز نہیں ہوتے, یہ واقعات ایکچولی ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو, اور ایڈمنسٹریشن اس کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ کو تیار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ چینج کیوں لایا گیا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ یہ جب بھی ایسا کوئی چینج آتا ہے تو اس میں آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر پاکستان نے یہ مدرسے کھولے تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ افغانستان کے جہاد کو لڑنے کے لیے کھولے گئے تھے, 78-79 کے بعد سے پروسیجر شروع ہوا تھا, اس میں کئی ملین ڈالر اس وقت کے کاؤنٹ ہوئے تھے, حساب ہوئے تھے, لگے تھے اس کے اندر, اور بہت بڑی پلاننگ ہوئی تھی جس کو پاکستان کی تقریباً ایڈمنسٹریشن کے سارے پارٹ سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ جو اس ٹائپ کی چینج ہوتی ہیں یہ کوئی سال دو سال کا کام نہیں ہوتا, یہ ایسٹس بلٹ ہوتے ہیں, ان ایسٹس کو بلٹ کرتے کرتے 4-5 سال لگ جاتے ہیں. تو جب پاکستان نے مثال کے طور پر 78-79 میں یہ سوچا ہوگا کہ اب ہم سعودی عرب کا پیسہ استعمال کر کر اور وہابی آئیڈیالوجی کو استعمال کر کے جہادسٹ بنائیں گے, اور وہ جہادسٹ جو ہوں گے وہ افغانستان کے اندر جا کر رشیا سے لڑیں گے, تو ظاہر ہے کہ یہ کام اوور نائٹ نہیں ہوا ہوگا. ان بلڈنگز کے بننے میں, ٹیچرز کے آنے میں, اسٹوڈنٹس کے جمع ہونے میں, ان کے جہادی بننے میں 3-4 سال تو اسی میں لگے ہوں گے. اب 3-4 سال لگنے میں, اب معاملہ 3-4 سال کا نہیں ہے, جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو 30 سال ہو گئے. اس 30 سال کے اندر آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس کی ورتھ, اگر ان کو ہم ایسٹس کہہ سکیں, ٹربل نہ کہیں, تو یہ ورتھ جو ہے وہ کئی ہنڈریڈ آف ملینز آف ڈالرز کے اوپر پہنچتی ہے. اب آپ نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے, اور وائنڈ اپ کر کے ایک نئی اسٹریٹجی کو یہاں پہ لے کے آنا ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ کوئی حادثاتی واقعات نہیں ہوتے, کہ چونکہ اے پی ایس کا ایونٹ ہوا, اچانک آپ نے کہا نہیں اب بچے مارے گئے لہٰذا اب ہم سب کو چینج کر رہے ہیں. نہیں, پہلے سے چینج آ چکا ہوتا ہے, پہلے سے سوچا جا چکا ہوتا ہے, ایک ایکسکیوز بن رہی ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور کوشچن آتا ہے, وہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر یہ جو چینج آ رہی ہے یہ کرنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کی وجہ سے آ رہی ہے, راحیل شریف صاحب کی طرف سے آ رہی ہے, اور راحیل شریف صاحب ابھی چند مہینے واپس جانے والے, تو کیا یہ چینج باقی رہے گی؟ تو پھر میں کہوں گا کہ آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو چینج آتی ہے یہ انسٹیٹیوشنل ہوتی ہے یا یہ پرسنل ہوتی ہے. ایسٹس کے جس لیول کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہرگز پرسنل نہیں ہو سکتے, یہ انسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ 80s میں ہوا وہ صرف ضیاء الحق نے کیا تھا, آرمی کا اس میں کوئی رول نہیں تھا, باقی آرمی کا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا ہو. صحیح ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا, لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ سب کی کانسنٹ سے ہوا ہے, اس کے اندر پاکستان شامل تھا, اور پاکستان کے انسٹیٹیوٹس مختلف شامل تھے، چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہاتھ کی رہی ہو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پرسنل لیول کے اوپر ہوتی ہیں، ورنہ آپ خود تصور کریں جیسے 88 میں ضیاء الحق کا خاتمہ ہوا تھا، اس وقت اسٹریٹجک چینج کیوں نہیں آیا؟ اس وقت مثال کے طور پر سو کالڈ لبرل آئے تھے اس وقت، مثال کے طور پر آج تک اسلم بیگ صاحب اپنے آپ کو لبرل فگر کے طور پہ شو کر رہے ہیں. تو اگر وہ لبرل فگر آئے تھے اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو انہوں نے اس اسٹریٹجی کو کیوں چینج نہیں کیا جو فینیٹکس نے اور ریڈیکلز نے بنائی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں یہ پرسنلائز نہیں ہوتی، یہ انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر بن رہی ہوتی ہیں، اور ایک دو آدمیوں کے بیچ میں مختلف فکر کے ہونے سے انسٹیٹیوشنل اسٹریٹجیز چینج نہیں ہوتی. اب اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس کو کہیں کہ یہ راحیل شریف صاحب کا کام ہے، ایک حد تک کنٹریبیوشن آپ ان کا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ انہی کا کام ہے اور آپ پھر ڈاؤٹ کریں گے ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا، میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمیں اپنے طور پہ سوچنا پڑے گا کہ آیا یہ جو انجام پاتا ہے یہ سب کی رضایت اور ملنے سے ہوتا ہے یا ایک آدمی سے ہوتا ہے. تو آپ اس بات کو اس وقت کم از کم ایسا لے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ انسٹیٹیوشنل ہوتا ہے. اور اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی آرمی تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز میں شاید واحد آرمی ہے جس نے 70 سال میں کبھی بغاوت نہیں کی اپنے ہیڈ کے خلاف. اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے آرمیز کو جا کے دیکھیں، چاہے وہ افریقہ میں ہوں، چاہے وہ مسلم کنٹریز کے اندر ہوں، نان مسلم کنٹریز کے اندر ہوں، حتیٰ ساؤتھ امریکہ وغیرہ کے اندر، آپ دیکھیں گے مسلسل آرمیز کے خلاف بغاوت ہوتی ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انسٹیٹیوشنلی پاکستانی آرمی کے اندر کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جس نے 70 سال میں اس ملک میں جو ون آف دا موسٹ انسٹیبل کنٹریز تھا، اس کے اندر کبھی آرمی میں بغاوت نہیں ہونے دی. اور اگر کوئی ایک آدھ اٹیمپٹ ہوئی بھی ہے تو وہ اتنی مائنر اور اتنے لو لیول کے اوپر ہوئی ہے کہ اس کا کوئی اثر آج تک اوپر نہیں آ پایا. ظاہر ہے میرا اشارہ ایک اٹیمپٹ کی طرف ہے جو ظہیر الاسلام نامی صاحب تھے وہ انوالو ہوئے تھے اس میں، لیکن وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکے. آج تک 70 سال میں یہ آرمی انٹچ رہی ہے اس معاملے کے اندر. ان کے پاس یقیناً کوئی انسٹیٹیوشنل ایلیمنٹ ہے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ وہ مجھے اس پہ شاید زیادہ کمنٹ نہیں کرنے چاہیے، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ وہ کو کمانڈرز کے انٹریکشن کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے کہ جو کور کمانڈرز کا انٹریکشن ہے، اور اسپیشلی جونیئر آفیسرز کی ورتھ جو کور کمانڈرز کے اجلاس کے اندر ہے، میرا اپنے خیال ہے اس کی وجہ سے یہ انسٹیٹیوشنلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے اندر آج تک بغاوت نہیں ہوئی ہے. تو میں کوئی چانس نہیں دے رہا کہ یہ جو کام ہوگا یہ پرسنل کام ہوگا، اور راہی شریف صاحب کے جانے کے بعد یہ کام رول بیک ہو جائے گا اور آپ دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جہاں آپ مثال کے طور پر 3 سال پہلے کھڑے تھے. تو میرا اپنے خیال ہے یہ مستقل پالیسی ہے. ہاں پھر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ وہ جو نگیٹو نیوز ہیں وہ کیوں ہیں، پھر کیوں ابھی تک ان کا خاتمہ نہیں ہوا؟ اس کے لیے ہمیں ایک اور فیکٹ کی طرف جا کے دیکھنا پڑے گا. ہمارے خیال میں فیکٹ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک ڈسکشن ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ پاکستان میں چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں یا وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ آرمی ہوں جو پاکستان کے 3 پاور پلرز ہیں، ان میں سے کون سا ایسا ہے جس کی روٹس عوام کے اندر ہیں؟ مثال کے طور پر کیا آرمی کی روٹس عوام کے اندر ہیں، پولیٹیشنز کی روٹس عوام کے اندر ہیں، بیوروکریٹس کی روٹس عوام کے اندر ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے کہ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ان لوگوں کی عوام کے اندر جڑیں نہیں ہیں، اور نہ ہی عوام کی ان کے ساتھ کوئی لائلٹی ہے. اور اس کی بہت سادہ سی، اگر کوئی لائلٹی ہے اور رسپیکٹ ہے تو شاید آرمی کی ہے، ادروائز نہیں ہے. اور آرمی کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ معاملہ کس طرح سے چلتا رہتا ہے، وہ لوگ اس معاملے کے ماسٹرز ہیں کہ کس طریقے سے اپنے ریپوٹیشن کی حفاظت کریں، اور حتیٰ ہمارے جیسے لوگ جو کچھ چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں وہ بھی بہت ساری مصلحتوں کی وجہ سے اتنے ہوشیار ہیں کہ آرمی کی ریپوٹیشن کو انڈر کوشچن نہ لے کے جائیں. اس میں کچھ ذاتی مصلحتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک قومی مصلحت ہے، وہ یہ کہ یہ واحد ادارہ ہے جو ابھی اتنا انڈر کوشچن نہیں ہے. عوام کا اس کے اوپر کسی حد تک اعتماد ہے. تمام تر ڈیفیشنسیز کے باوجود ہمارے جیسے لوگ بھی اس بات کو کہیں گے کہ فی الحال اس انسٹیٹیوٹ کی رسپیکٹ کو باقی رکھا جائے، ورنہ معاملہ ڈسپوائنٹمنٹ کی طرف چلا جائے گا، عوام کے اندر ایک ایسی ناامیدی آئے گی جس کو سنبھالنا ہمارے لیے ملکی سطح کے اوپر شاید مشکل ہو جائے گا۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ عوام میں جڑیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ سروائیو کر رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا، جس گروپ کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی، کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم لے لیجئے، کوئی بھی پاور پلر لے لیجئے، جب اس کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی ہیں تو اس کو کچھ ایسے انسٹرومنٹس رکھنے پڑتے ہیں جس سے وہ عوام کو کنٹرول میں کرے، کیونکہ اس کے پاس عوام کے درمیان کوئی انٹریکشن، پازیٹیو انٹریکشن نہیں ہے۔ مثال دے لیجئے، کیا پاکستانی عوام اپنے سیاستدانوں پہ اعتماد کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کرتی۔ اگر پاکستانی عوام اپنے سیاستدانوں پہ اعتماد نہیں کرتی تو یہ الیکشن میں جو اتنے رزلٹ آ جاتے ہیں پولز کے اوپر، ووٹنگ میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا پولیٹیشنز یہ کریں گے کہ فیئر الیکشنز کروا کر اور ان رزلٹس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں؟ تقریباً ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا کہانی میں ہوگا اور ریالٹی میں کبھی نہیں ہوگا۔ اچھا، جب کسی کا عوام کے اندر روٹس نہیں ہوتی تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ فورن ایلیمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرے۔ تو مثال کے طور پہ یہ پولیٹیشینز یا کرپشن کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے، یا مثلاً ریئل فورن ایلیمنٹس کے اوپر، ادھر ادھر سپر پاورز اور فنا فنا کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے کہ ان کے ذریعے سے پھر اپنے رول کو لے کر چلیں۔ اب بہت سادہ سی مثال اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، سعودی عرب کو دیکھ لیجئے۔ کیا آل سعود کی جو رولنگ ہے وہ پبلک میں ان کی لیجیٹیمیسی کی وجہ سے ہے؟ پبلک کے نزدیک ان کی لیجیٹیمیسی ہے ہی نہیں۔ اگر کبھی سعودیوں کو موقع ملے، میرا نہیں خیال کہ وہ آل سعود کو باقی رکھیں گے۔ تو اگر آل سعود کے پاس یہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو رول کرنے کے لیے کس کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے؟ نیچرلی کہ وہ فورن پاورز کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے۔ وہ اپنے پیسے کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنی عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی کچھ یہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ آرمی چونکہ اس معاملے میں کم از کم ڈاؤٹ رکھتی ہے کہ پبلک کے اندر ان کی روٹس کتنی ہیں، وہ مجبور ہیں ایک اس مسئلے کی خاطر کچھ لوگوں کو اپنے پاس تیار رکھیں جن سے وہ اپنی پسند کے کام لینا چاہیں گے۔ اور ایک اور ایشو بھی ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ آرمی کے پاس ایک تو ایشو یہ ہے کہ اس کے پاس پبلک کے اندر لائلٹی نہیں ہے، تو وہ کچھ ایسے گروپس کو اپنے پاس رکھے گی جس سے آپ لوگوں کی اصطلاح میں ڈرٹی ورک کروانا ہوگا، وہ کروائے گی۔ ایک اور مشکل بھی ہے، ان کی ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے ان کے دماغ میں، میرا اپنے خیال ہے کہ اب اس سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں لیکن اب باہر نہیں نکل پا رہے۔ اس کو یہ لوگ کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام سے۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسایہ ملکوں کے اندر کچھ ایسے گروپس بنا کر رکھیں جن کے ذریعے سے ہمسایہ ہاسٹائل کنٹریز کو، جو نیبرنگ ہاسٹائل کنٹریز ہیں، ان کو آپ کنٹرول کر سکیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی یہ اسٹریٹجی چل رہی ہے، تو اس نے انڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کشمیر پکڑا ہوا ہے، افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے طالبان لیا ہوا ہے، اور خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے بلوچستان پکڑا ہوا ہو۔ ہمارے پاس تقریباً یقین ہے کہ انہوں نے انڈیا کے اندر، کشمیر کے علاقے کے اندر بہرحال گروپس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر پڑھے لکھے آدمی کو اور غیر پڑھے لکھے آدمی کو بھی پتا ہے کہ ہاں بھائی ایسا ہے۔ مثلاً افغانستان کے لیے ہمارے پاس طالبان ہے جو ہم نے بنائی ہے تاکہ ہم اندر گھس سکیں، اور 96 میں بہت زیادہ کامیاب ہو گئے تھے کہ طالبان جو ان کے بنائے ہوئے تھے وہ اندر جا کر افغانستان پر قبضہ کر پائے۔ لیکن جب سامنے والوں کی طرف سے کاؤنٹر اٹیک ہوا تو ہم نے ایک طالبان بنایا تھا، باقی ملکوں نے 8 طالبان بنا دیے۔ امریکنز نے اپنے طالبان بنائے، انڈینز نے اپنے طالبان بنائے، پتہ نہیں اسرائیل نے کتنے بنائے، پتہ نہیں برٹش نے کتنے بنائے، کس کس نے کیا نہیں بنایا۔ یعنی ہمارا ملک ہو گیا جیسے کرکٹ کے لیے آپ کی پریکٹس کی پچ، جس میں آپ نیٹ لگائیں اور خوب جو بالنگ کرنی ہے کریں، جو شاٹ مارنے ہیں ماریں۔ سب کے طالبان بن گئے۔ اب جب انہوں نے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ دکھائی، بلکہ کاؤنٹر اسٹریٹجک ڈیپتھ، تو آپ کے جی ایچ کیو پہ حملہ ہو گیا، پولیس پہ حملہ ہو گیا، پورٹ کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر، ایک جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ انہوں نے اسٹریٹجک ڈیپ دکھائی، انڈیا کے فلاں فلاں فلاں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جگہوں کے اوپر حملہ کروایا، انہوں نے جب واپسی پہ کروایا تو انہوں نے ہر بیس کے اوپر حملہ کروایا. پاکستان کو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اب تک کافی بھاری گزری ہے. میرا اپنے خیال ہے اب اس کا یہ خاتمہ کرنا چاہیں گے, لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ سنبھال چکے ہیں 30 سال میں, کیا ان سے ایک دفعہ میں ہاتھ اٹھا لیں؟ ان کو سنبھالنے پڑیں گے پھر وہ. اچھا, وہ جو انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں وہ لوگ بہرحال پاکستان کی پاپولیشن کے لیے اچھی اوپینین نہیں رکھ رہے. ممکن ہے وہ کشمیر میں ان کے کام آ رہے ہوں, لیکن پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر وہ لوگ ہاسٹائل ہیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا, انہی میں پھر بریک اوے گروپس بھی ہیں جن کو شروع میں شاید پاکستان نے بنایا ہو لیکن بعد میں کسی اور کے ہاتھ میں چلے گئے. یعنی جب گیم یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو بنایا ہے پیسہ دے کر, ٹرین کر کے, تو کوئی اور بھی پیسہ دے گا اور ٹریننگ دے گا, پھر وہ اپنا بنائے گا. اور یہ وہ مصیبت ہے جس کا خاتمہ ابھی نظر نہیں آ رہا. بس دو پرابلمز ہیں ایسی کہ جو مستقل پاکستان کی جان کو لگی ہوئی ہیں, ان کا خاتمہ ابھی نظر نہیں آتا. ایک تو یہ کہ پاور پلرز کی پاکستانی عوام کے اندر روٹس نہیں ہیں, اور روٹس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ ڈرامے کرنے ہوتے ہیں, اس ڈرامے کے لیے ان کو کچھ گروپس کو اپنے پاس ٹرین کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہمارا ہاسٹائل نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ طریقہ کار ہے کام کرنے کا, اس میں کچھ گروپس کو ہمیں اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے, کنیکشنز رکھنے ہوتے ہیں, اور یہ گروپس بعض اوقات دوسروں کے کام آ کر ملک کے خلاف ہو جاتے ہیں, یا کم از کم ان کی آئیڈیالوجی ملک کی آئیڈیالوجی کے ساتھ فیور نہیں کر رہی ہوتی, اور یہ پھر ملک کے اندر انسیکیورٹی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. یہ پرابلم سالو نہیں ہوگی, فی الحال سالو نہیں ہوئی ہے. ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی موقع پر اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی اس کو فنڈامنٹلی چینج کرنا ہوگا. اچھا, اگر فنڈامنٹلی چینج کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا, تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے چانسز ہونے کے کتنے پرسنٹ ہیں, لگ بھگ کتنے پرسنٹ ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب ڈسکشن کا پوائنٹ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے, چونکہ بعض اوقات میں ڈرتا ہوں, میں ادھر ادھر جاتا رہا ہوں اور پیچھے دوست کہہ رہے ہیں پتہ نہیں بات کہاں چل رہی ہے, کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. پوائنٹ اس پر ہے اس وقت, وہ یہ کہ کیا کوئی چانس ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے اس بیہیویئر کو چینج کرے کہ وہ پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے گروپس پالتی ہے, نیبرنگ کنٹریز کو ڈیل کرنے کے لیے گروپس پالتی ہے, کیا اس میں کوئی چینج ایکسپیکٹڈ ہے؟ ہاں, اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان تین پلرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, میں نے عرض کیا آرمی اور بیوروکریسی اور پولیٹیشنز, ان کو بہرحال کچھ ایسے پریویلیجز کی عادت پڑ گئی ہے جو باقی دنیا کے ممالک میں ان کا حق نہیں ہے. یعنی مثلا ہم آرمی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ, لیکن بہرحال وہ لطیفہ مشہور ہے کہ ہر ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے اور ہماری آرمی کا ایک ملک ہے. تو اس طرح کا ایک معاملہ ہے, کچھ ایسی پریویلیجز ان لوگوں کے پاس ہیں جو دوسری جگہوں کے اوپر ایسا ایکسپیکٹڈ نہیں ہے اور ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. میں اس کی ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر پاؤں گا, اور میں بہت زیادہ یعنی اس کی ڈیٹیلز تقریباً سب کو معلوم ہے. تھوڑا سا آپ کسی کتاب کو پڑھنا چاہیں, پاکستان میں کچھ کتابیں بین ہوئی ہیں اس بات کی وجہ سے کہ جو آرمی کے رول کو ڈکلیئر کر رہی تھیں. اور بہرحال آپ, میں تو مجھے تو پاکستان واپس جانا ہوتا ہے نا بالآخر, تو اس میں یہ ہے کہ آپ خود ہی تھوڑا سا محنت کر لیجیے گا, نیٹ کے اوپر سرچ کر لیجیے گا, آپ کو بہت ساری ایسی کتابیں مل جائیں گی کہ جس کے اندر یہ سب بیان ہوا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اچھا, جس کے منہ کو ایک دفعہ یہ لگ جاتا ہے اس کے منہ سے یہ چھٹتا نہیں ہے. پھر مثلا اگر ایک دفعہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے ریٹائرمنٹ کے بعد مثال کے طور پر مجھے اتنے ایکڑ زمین ملے گی, اتنے مجھے امپلائیز ملیں گے جن کی تنخواہ آرمی دے رہی ہوگی, اور اتنے اتنے پریویلیجز میرے پاس ہوں گے, اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی آج کے سال کے بعد سے جو ریٹائر ہوں گے ان کو یہ نہیں ملے گا, تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جونیئر آفیسرز کو بغاوت پہ لے جانے کے برابر ہوگا پھر. چونکہ جونیئر آفیسرز یہ کہیں گے کہ سر آپ تو لے کے بیٹھ چکے ہیں اور نہیں ملنا تو ہمیں نہیں ملنا, یہاں سے کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ڈائلیما جو اس وقت انسٹیٹیوشن کے پاس ہے وہ یہ کہ اگر اس کو صحیح بھی ہونا ہے تو کیسے صحیح ہونا ہے. اچھا اب آرمی نے اس سلسلے میں کچھ پازیٹیو اسٹیپس لیے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے پاکستان میں وہ یہ کہ ایک دفعہ ایک کام ہوتا ہے جو غلط ہو رہا ہوتا ہے, ناجائز, لیکن ناجائز کی بھی بہرحال ایک جائز لمٹ ہوتی ہے. تو اس میں ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی میں فلاں آفس میں گیا, اس نے کچھ مجھ سے پیسے مانگے, جتنے مانگ رہا تھا وہ تو جائز تھا, بہرحال اتنا تو چلتا ہے. خیر, تو ہمارے یہاں ناجائز کی بھی ایک جائز لمٹ ہوتی ہے. اس وقت آرمی یہ کر رہی ہے کہ وہ ناجائز کی جو جائز لمٹ کراس کر کے آگے چلے گئے تھے ان کو پکڑ رہی ہے, اور آج تک یہ بھی نہیں ہوا تھا, آج تک یہ بھی نہیں ہوا تھا. ریٹائرڈ جنرلز کو دو یا تین کو پریویلیجز سے محروم کر دیا جائے, آج تک نہیں ہوا تھا اور اب ہو گیا. سابق آرمی کے چیف آف اسٹاف کے صاحبزادے کو یا بھائی کو سزا مل جائے, یہ آج تک نہیں ہوا تھا, اب ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے ہماری ایک انسٹیٹیوشنل ویکنیس ہے, ایک اس کی وہ ویکنیس ہے جو ہم نے ایکسیپٹ کی بھی ہے, اس کو ہم نہیں توڑیں گے, اس کو ہم لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, جو پرولیجز نہیں ملنے چاہیے تھے مل رہے ہیں, ہم دے دیں گے. لیکن اب اگر کوئی اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے, چلیں گے. یہ بھی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. ہم پاکستانی جو ہیں وہ کافی قانع لوگ ہوتے ہیں, تو اگر مثال کے طور پر لاہور میں جب چاہتا تھا بجلی جاتی تھی, جب آتی تھی, اور اس کے بعد ریگولیشن ڈال دیا گیا کہ بھائی ایک گھنٹے آئے گی ایک گھنٹے جائے گی, تو لوگ کہنے گے اب معاملہ کافی بہتر ہو گیا. پتا تو ہوتا ہے کہ کب جائے گی کب آئے گی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کہنے لوگ ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کچھ کر رہے تھے, جو آپ کچھ بہرحال سمجھ رہے تھے کہ آپ کا حق ہے, آپ اس کو کما رہے تھے, آپ میں سے کچھ لوگ اس سے بھی آگے جا رہے تھے, تو چلو اب اتنا کر لو کہ جتنا قانون کہہ رہا تھا کہ آپ نکال سکتے ہیں وہ آپ نکال لیجئے, اور جو اس سے بھی آگے جا رہا تھا کم سے کم اس کو بھی پکڑنا شروع کر دو. تو یہ بھی پازیٹیو بات ہے, تو انہوں نے کم سے کم اس کو پکڑنا شروع کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان کے دماغ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پبلک کے ساتھ کوئی کنیکشن بنانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ رابطہ ہمیں جوڑنا پڑے گا, جو بہت پازیٹیو ہے, یہ بہت پازیٹیو ہے. اچھا, اسی طریقے سے پولیٹیشنز کے ساتھ بھی ہوا ہے, وہ یہ کہ مثال کے طور پر میڈیا کی بہت زیادہ طاقت بنی, اگر چوتھا کوئی پلر ہمارے یہاں نکالا جا سکے اور اس کے اوپر پانچواں بھی آپ کا ایڈ کرنے کا موڈ ہو, تو چوتھا میں میڈیا کو کہوں گا اور پانچواں آپ کسے کہیں گے؟ سوشل میڈیا. میں میڈیا کو ایک ہی میں رکھتے ہوئے پانچواں جاؤں گا تو میں کہوں گا جوڈیشری کو, یہ پانچواں پلر ہے ہمارا. ہم سب کو پتا ہے یہ پانچوں گردن تک کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان سب کو قوم پال رہی ہے, ان سب کو قوم پال رہی ہے, اور سب کیا کرنا ہے یہ تقریباً سب کو معلوم ہے. لیکن اب ہماری خواہش صرف اتنی ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ تھوڑا کچھ کر کے بھی دکھاؤ, تھوڑا کر کے بھی دکھاؤ. تو الحمدللہ کچھ چیزیں اس اعتبار سے بہتر ہو رہی ہیں. بہرحال میں یہ سمجھ رہا ہوں چینج پرماننٹ ہے, میرا اپنے خیال ہے چینج پازیٹیو ہے, چینج جو ہے وہ ریلائبل چینج ہے. ہاں یہ کہ اوور نائٹ کوئی میریکل ہونے والا ہے ایسا ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا, یہ بہت دیر لگے گی. ابھی بھی اگر یہ پازیٹیو ٹرینڈ میں چلتا رہے تو کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کسی بھی قسم کے آئیڈیالزم میں نہیں جائیے گا, یہ لوگ دنیا پرست ہیں, دنیا پرست بھیڑیے ہوتے ہیں اور بھیڑیے کمزور کو کھا جاتے ہیں. تو اس قسم کے کسی خوش فہمی میں نہیں رہیے گا کہ یہ لوگ کچھ اور کر دیں گے, یہ کچھ اور نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اچھا, آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے مجھے کہ یہاں بھی تو دنیا پرست رہ رہے ہیں, یہاں کیوں ہو جاتا ہے؟ یہاں دنیا کی کاسٹ پہ ہوتا ہے, وہاں کسی اور کی کاسٹ پہ نہیں ہو سکتا. یہاں پوری دنیا کا سرمایہ چوری ہو کر جمع ہوتا ہے, وہاں کہیں اور کا چوری ہو کے جمع نہیں ہوگا. دبئی میں کیسے ہوتا ہے سب کو معلوم ہے کیسے ہوتا ہے, پوری دنیا کے ڈرٹی منی کا پارکنگ لاٹ ہے, اس طرح وہاں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ کیسے ہوتا ہے میں نے بتا دیا, پوری دنیا کٹتی ہے مرتی ہے, یہ لوگ پلتے ہیں. لیکن پاکستان کے پاس ظاہر ہے, پاکستان میں ایسے نہیں کہ وہ پاکستان بہت شریف ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گا, اس کے پاس طاقت نہیں ہے, ورنہ وہ بھی کرنے کی کوشش کرتا. تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. میرا اپنے خیال ہے اس فنڈامنٹل کمزوری کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی, یہ لوگ دنیا پرست ہیں, انسٹیٹیوشنلی یہ لوگ کرپٹ ہیں, ان دو پرابلمس کے ساتھ باقی جو کچھ ہے ایشو وہ بہتری کی طرف ہے. وہ بہتری کی طرف ہے. اب دیکھیے کہ انشاءاللہ ہمیں کیا نتائج ملیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو دخالت کی اجازت دے دے, پہلے ملک کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دنیا کا جو بدترین نظام ہوتا ہے گورنمنٹ کرنے کے لیے وہ کالونی کا نظام ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر انگلینڈ اٹھا اور اس نے آ کر انڈیا کے اوپر حملہ کیا, اس پہ قبضہ کیا, انڈیا کا نام 1860 میں 1860 میں چینج ہوا, انڈیا سے اس کا نام ہو گیا برٹش انڈیا, اور انڈیا ایک کالونی بن گئی انگلینڈ کی. یہ دنیا کی بدترین حکومت ہوتی ہے. جتنا ظلم اس میں ہوتا ہے کسی اور میں نہیں ہوتا. وحشتناک حرکتیں یہاں پر انجام پاتی ہیں اور کسی کے پاس کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. جو دوست احباب ہمارے سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس کے بہت سارے راز ہیں, آپ کو خود اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا, میں ٹاپک نہیں ہے اس کے اوپر میں جاؤں. یہ جو کالونیل سسٹم ہوتا ہے یہ بہت برا ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ برا ہوتا ہے کہ ملک تو آزاد ہے لیکن دوسرے دخالت دے سکتے ہیں. اب یہ ایک اور اتنا برا نہیں ہوتا کالونیز کی طرح, لیکن یہ بھی بہت برا ہوتا ہے. کیوں؟ جو دوسرا ملک دخالت دیتا ہے, انٹرفیئر کرتا ہے, وہ کس کے انٹرسٹ میں کر رہا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ میں کرے گا. مثلا اگر پاکستان کے اندر فرض کر لیجئے سعودی عرب دخالت دے گا تو پاکستان کے لیے دے گا, پاکستان کی انٹرسٹ میں کرے گا؟ نہیں. کیا اس نے مسجد کھولی بھی ہے کہ فی سبیل اللہ سب کی مدد کرتا پھرے گا؟ نہیں, اس کا اپنے انٹرسٹ ہیں, اپنے انٹرسٹ کی خاطر کرے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کسی بھی ملک کے لیے ہوتی ہے وہ اس کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور اگر نیشنل انٹرسٹ کو سیف کرنے والی کوئی باڈی نہ رہے تو دوسرے ملک اس ملک سے کھیلتے ہیں پھر, اور جب وہ دوسرے ملک سے کھیلتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کے لیے کھیلتے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں 79 کے بعد جب سعودیوں نے پاکستان میں انٹرفیئر کیا, انہوں نے مدرسے بنائے, ملینز آف ڈالرز انہوں نے وہاں پہ خرچ کیے, تو کس کے لیے کیے؟ آیا یہ جنگ پاکستان کی جنگ تھی؟ یا مثلا امریکنز نے انٹرفیئر کیا, انہوں نے افغانستان کے اندر رشیا کو اسٹک کرنے کی کوشش کی, ورنہ رشیا ہاٹ واٹر تک پہنچ جاتا, پرشین گلف میں آئل کی سپلائی کو ڈسکنیکٹ کر دیتا اور ان کے گلے کو چوک کر دیتا. تو یہ جو امریکہ نے جہادی جنگ لڑی افغانستان کے اندر, یہ پاکستان کے حق میں تھی؟ نہیں, اس کا پاکستان سے کوئی تعلق ڈائریکٹلی نہیں تھا, یہ ان کی جنگ تھی. لیکن انہوں نے دخالت دی پاکستان کے اندر, تو سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا. پاکستان کی بدقسمتیوں میں سے ایک بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا بھی راز ہے کیوں ایسا ہوا ہے, چونکہ رولرز کی روٹس عوام کے اندر نہیں ہے. چونکہ رولرز کی روٹس عوام کے اندر نہیں ہیں, وہ اپنے رول کو کنٹینیو کرنے کے لیے ادھر ادھر سے مدد لیتے ہیں. اور جب میں سعودی عرب کو کہہ رہا ہوں تو شاہ ایران کو کیوں نہ کہوں؟ سیم کام شاہ ایران کر رہا تھا, وہ پاکستان کے اندر دخالت دیتا تھا, اس کو اٹھاؤ اس کو بٹھاؤ. اصغر خان کا مشہور کیس موجود ہے بھٹو کے زمانے میں, کہ اصغر خان کی بھانجی اسکول میں کہیں کہہ بیٹھی کہ میرے ماموں بادشاہ, میرے ماموں وزیر اعظم بننے والے ہیں چونکہ شاہ ایران نے ان کو اجازت دے دی ہے. تو وہ ایک دم سے لیک ہوا کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے, تو پتہ چلا کہ ہاں واقعا ایسا ہی ہوا تھا. جس پہ شاہ ایران اصغر خان پہ بہت غصے ہوا کہ تمہارے بیوقوف, تمہاری بھانجی جو اسکولوں میں جا کر ہماری پالیسی کو ڈسکلوز کر رہی ہے. شاہ ایران دخالت دیتا تھا چونکہ امریکہ کا سب سے بڑا وہاں پہ نمائندہ تھا, ریپرزینٹیٹو تھا وہ. تو آپ کسی بھی ملک کو دخالت کی اجازت دیں گے تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. پاکستان کے لیے بہت برا ہے کہ سعودی عرب دخالت دیتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ دخالت دیتا ہے بلکہ اس کو اٹھاؤ اس کو بٹھاؤ, یہ سب اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. خدا کا شکر ہے تھوڑے وقت سے پاکستان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا مقابلہ کر لینا چاہیے. اچھا, کیا اس وجہ سے سمجھ میں آئی کہ ان کے قومی جذبے ابھر گئے؟ نہیں, اس وجہ سے سمجھ میں آئی کہ اب وہ پٹا ہوا گھوڑا ہے, اب وہ ریس نہیں جیت پائے گا, اس کی اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے, وہ خود پھنسا ہوا ہے یمن کے اندر ادھر ادھر فضول, اس نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے اپنی جان کو, وہ سمجھ رہا ہے اس میں میری بقا کا, اس میں میں اس میں باقی رہ جاؤں گا اس طرح سے. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ سعودی عرب کا بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. پاکستان نے افغان جنگ کے دوران جو ایک بہت بڑا کارنامہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے امریکنز کو پاکستان کے پاور پلرز میں پینیٹریٹ نہیں کرنے دیا. انفلوئنس تو تھا امریکنز کا لیکن انہوں نے پینیٹریٹ نہیں کرنے دیا. ساری افغان جنگ خود لڑتے تھے, البتہ پیسہ ظاہر ہے وہاں سے لیتے تھے, انٹیلیجنس لیتے تھے, ویپنز بھی لیتے تھے, لیکن بہرحال اپنے کام کو بھی کرتے تھے, وہ بھی اپنے کچھ مفادات کی خاطر ہوتا تھا. بہرحال سعودیز بہت آگے تک چلے گئے, سعودیز نے پاکستان میں بہت اکھاڑ پچھاڑ کیا, اور میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں پاکستان کی بدقسمتیوں میں سے ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اندر سعودی اتنے آگے تک گئے تھے. کم از کم ڈیڑھ سال پہلے, دو سال پہلے انہوں نے اس بات کو احساس کیا کہ اب بہت ہو گئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو بی بی سی کے وسعت اللہ خان کا ایک کلپ, آڈیو کلپ مشہور ہوا تھا بخشو کے نام سے, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا وسعت اللہ خان کیا چینج کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کا انسٹرومنٹ تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اندر سے چینج آ رہی ہوتی ہے اس کو بھی پبلک کے درمیان ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کچھ میڈیمز کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو دو آپ کے پاس رائے ہو سکتی ہیں, یا تو وسعت اللہ خان اتنے بڑے انالیسس کرنے والے تھے اور انالسٹ تھے کہ انہوں نے اتنے عرصے پہلے اس بات کو جج کر لیا کہ اب سعودیوں سے تعلقات خراب ہونے والے, یا آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کسی پاور کے چینل نے, کوریڈور نے ان کو یہ کہا کہ بھائی اب اس فکر کو پاکستان میں ایکسیپٹیبل بنانا پڑے گا تو آپ کچھ کریں اس کے لیے. بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں ایک سمبولک جیسچر تھا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ بھائی اب بنیاد پرستی کا خاتمہ ہو جانا چاہیے پاکستان کے اندر, اور وہ ہونا شروع ہو گیا. لیکن ایک مسئلہ ہے, اس میں بخشو سے عرب بھائی نے کہا تھا, شیخ نے کہا تھا کہ بھائی یہ شام میں جا کے ذرا لڑ کے آؤ, جو پاکستان نہیں گیا, کھلے عام نہیں گیا, پبلک کو بھیج دیا. پھر بعد میں عرب بھائی نے کہا کہ یمن میں بھی لڑو, اب اس نے پبلک کو بھی نہیں بھیجا اور خود بھی نہیں گیا. یہ چینج تھا کہ آرمی نے ایک موقع کے اوپر احساس کیا کہ اب یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ ہماری بن پائے گی. اچھا, اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیل کیا کہ ان کی امریکن سے بھی اب نہیں بن پائے گی, اور وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس سعودیوں سے زیادہ تھا اور پاکستان اس کی خاطر سعودیوں کو بھی لے کے چل رہا تھا. تو اچانک اس نے احساس کیا کہ اب امریکن سے بھی ان کی نہیں بنے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سطح پر سعودیز فیوچر میں نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک, اور ایون امریکن اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک آل سعود اب فیوچر میں نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو تین مطلب ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ زحمت کریں, جو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کریں, اور تھوڑا سا آگے آ جائیں تو شاید تھوڑی سہولت ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب ہمارے 40 منٹ تو تقریباً ہو گئے, اور ابھی بات جو ہے وہ پاکستان سے نکل کے سعودی عرب پہ آئی, شام تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا. اچھا, وہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے, کل رات بھی یہی ہوا تھا, کل رات بھی ہم 2 بجے گھر پہنچے تھے. تو خیر بہرحال ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم لوگ انسان ہوتے نہیں, ہم لوگ مشین کے ہوتے ہیں, ان کو تو چلنا ہی ہوگا. لیکن بہرحال مینیج ہو گیا تھا وہ جو کچھ بھی تھا, لیکن تھوڑا سا ٹف تھا. کل رات بھی, کل ہم کیلگری میں تھے, وہاں پہ ایک کیمپ تھا, پولیٹیکل نہیں تھا لیکن اور دوسری باتیں تھیں, اس میں بھی ختم ہوتے ہوتے 2 بج گئے تھے. پھر ہم نے صبح ٹریولنگ کی, پھر دوپہر ایک پروگرام کیا, پھر شام کو یہ شروع ہو گیا, رات کو یہ شروع ہو گیا. لیکن بہرحال الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. ہمارا بہت, مجھے تو بہت مزہ آتا ہے چونکہ یہ میرا انٹرسٹ ہے. البتہ میرا اس میں ماسٹرز نہیں ہے, میرا ایم فل ہے, और मुझे अब इन कामों करते हुए 25 साल नहीं हो गए बल्कि 32 साल हो गए, तो मैं क्या थोड़ी बहुत करेक्शन कर दूं जो इंट्रोडक्शन में हो गई होगी। बार जब कोई मुल्क इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर पीछे जाने वाला होता है तो फिर दो तीन काम होते हैं। ये मुल्क खुद ब खुद या लगता है कि खुद ब खुद गलतियां करता है और ये फंसता चला जाता है। सऊदीज वो गलतियां कर रहे हैं और वो गर्दन तक फंसते जा रहे हैं, अमेरिकन्स भी इनका दूर दूर से साथ दे रहे हैं, बिल्कुल बीच में नहीं आ रहे। इसका मतलब है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने इसको रियलाइज कर लिया है कि ये लोग बाकी रहने के काबिल नहीं है। सऊदीज को भी ये पता है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि हम बाकी रहने के काबिल नहीं है, वो उनकी मिस्टेक्स को होने दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर यमन में आना इनका एक ब्लंडर था, इनको किसी सूरत नहीं आना चाहिए था। अगर आपने गौर किया हो तो ओबामा ने अपनी एक स्पीच के अंदर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम ये नहीं चाह रहे थे सऊदीज इतने आगे तक आए। अब उसने क्यों एक्सेप्ट किया या उसने एक्चुअली किस तरह इनको फंसाने की कोशिश की, सऊदीज यहां ट्रैप हुए हैं यमन के अंदर इनकी गलत कैलकुलेशन की वजह से, या अमेरिकन ने इनको कोई ग्रीन सिग्नल दिया और इनको लाके यहां फंसा दिया। अमेरिकन ये काम बहुत करते हैं कि अपने किसी अलाइड को मुसीबत में डालना हो तो उसको दूर दूर से ग्रीन सिग्नल देते हैं और बाद में कहते हैं ये झरी हड्डी झंडी हमने नहीं लहराई थी, ये तूने कहीं और से देख ली। इन्होंने सद्दाम के साथ बिल्कुल यही किया था। कुवैत पे हमले से पहले निगोशिएशंस इस बात के ऊपर आ गई थी कि सद्दाम हमला नहीं करेगा। अमेरिकन एम्बेसडर्स ने दूर दूर से सद्दाम को ये इशारे दिए कि अगर हमला कर भी दोगे हम रिएक्ट नहीं करेंगे। और सद्दाम इस गलत कैलकुलेशन में फंस गया कि जिस तरह अब तक मेरी तमाम गलत हरकतों के ऊपर अमेरिका ने रिएक्ट नहीं किया था, इस दफा भी नहीं करेगा, जबकि अमेरिका चाहता था कि ये करे और बाद में फिर हम रिएक्शन देंगे। उन्होंने उसको वहां पे फंसाया और वो वहां पे मारा गया। अलबत्ता उसको फ्लोटिंग कंडीशन में बाकी रखा ताकि शिया की ताकत न बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पॉलिसी कामयाब नहीं हुई। 10 साल के बाद भी जब उन्होंने सद्दाम को हटाया तो दोबारा शिया पावरफुल थे, तो वो वहां पे शिकस्त खा के बैठ गए। हम यूं लग रहा है जैसे इन्होंने सऊदीज को ग्रीन सिग्नल दिया है कि तुम यमन में चले जाओ, नॉट एन इशू, तुम लोग हासिल कर लोगे जो हासिल करना है, और हम दुनिया को कहते रहेंगे कि हम नहीं चाह रहे। ईरानी इस बात के ख्वाहिशमंद नहीं थे कि हाउसी पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा करें ताकि सऊदियों को अंदर आने का मौका मिले। ईरानी इस बात के ख्वाहिशमंद नहीं थे। ईरानियों ने हाउसीज को कंट्रोल करने की कोशिश की कि तुम मुल्क के ऊपर कब्जा मत करो, चूंकि अगर तुम मुल्क पर कब्जा करोगे सऊदी यकीनन अंदर आएंगे। हाउसियों ने अपनी कैलकुलेशंस की और उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि हमें वंस फॉर एवर सऊदियों का काम खत्म करना होगा और हमें मुल्क के ऊपर कब्जा करना होगा। मेरा अपने ख्याल है कि ये तीनों पार्टीज यानी हाउसीज और ईरानीज और अमेरिकन्स और फाइनली सऊदीज, चारों ने अपनी मर्जी से काम किया है। इनमें से किसी की कोई कोलैबोरेशन नहीं थी एक दूसरे के साथ। लिहाजा हाउसीज ने वो किया जो ईरानी नहीं चाह रहे थे और सऊदियों ने वो किया जो जाहिरन अमेरिकन नहीं चाहते थे। इसकी वजह से क्योस हो गया। सऊदीज एक ऐसे दलदल में फंस गए जिससे उनके बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं है। रहबर मौजम ने इसको कहा था कि इनके जीतने का इम्कान जीरो से नीचे है, ये नहीं जीत पाएंगे, ये नहीं जीत सकते इसको। ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, सऊदियों के यमन की बैटल जीतने का मुतलकन कोई इम्कान नहीं है, इनके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने देखा होगा कि कल जो रैली हुई है, जो यमन के साथ मुजाकरात हुए सऊदियों ने उसमें वही अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की जिसके कोई पॉइंट नहीं था, और यमनियों ने उसको कबूल नहीं किया। और उसके बाद यमनी जो इनकलाबी फोर्स थी उसने अपनी एक गवर्नमेंट सनआ के ऊपर इस्टेब्लिश की और पब्लिक से कहा कि जो इस गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं वो रोड के ऊपर आएँ, और वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड के अंदर सनआ की रोड्स पर आए और उन्होंने अपनी वफादारी का ऐलान किया कि हम इनकलाबी हुकूमत के साथ हैं। तो मेरा अपने ख्याल है कि कोई चांस नहीं है सऊदियों के पास कि वो सनआ को शिकस्त दे सकें या हौसियों का खात्मा कर सकें। इनको कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और मुझे ये लग रहा है कि जितनी देर करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने में उतना ही अपने रिसोर्सेज को ख़त्म करते चले जाएंगे। मुझे यूँ लग रहा है अमेरिकन भी यही चाह रहे हैं, मुझे यूँ लग रहा है वो भी यही चाह रहे हैं कि ये अपने रिसोर्सेज को ड्रेन कर डालें। अच्छा, सऊदीज इसके मुकाबले में 32 साल सलमान पे डिपेंड कर रहे हैं। کہ اس کی جو اسٹریٹجی ہے کہ ہم آئل کنٹری کو وہاں سے نکال کر فائنینشیل ہب میں تبدیل کر دیں، یہ کلک کرے گی. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی ایسا کنٹری فائنینشیل ہب بن جائے جس کے سسٹم پہ لوگوں کو اعتماد نہ ہو. پیسہ انسان ایک ایسی جگہ پہ لگائے جو سسپیشس ہو، یہ وہ آخری چیز ہے جو ہوتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. لہذا اگر سعودیز یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا والے ان کے پیسے کی وجہ سے ان کے اوپر پیسہ لگانے والے ہیں، میرا اپنے خیال ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. انویسٹرز کبھی یہ کام نہیں کرتے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ سعودیز اگر یہ خواب دیکھ رہے ہیں، ان کا خواب نمبرز کی حد میں بالکل صحیح ہے. میرا اپنے خیال ہے سلمان جو ان کا پرنس ہے، جو نمبرز کی حد میں وہ گیم بنا رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنی آئل کمپنی کے صرف 10% شیئرز فلوٹ کر دوں تو میرے پاس اتنے ٹریلین ڈالر آنے کا امکان ہوگا، اور اگر میرے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے، اتنے 100 بلین ڈالر آ جاتا ہے، تو میں سعودی عرب کو آئل ایکسپورٹنگ کنٹری کے بجائے فائنینشیل ہب کے اندر ڈیولپ کر سکتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ نمبر کی حد میں تو بات صحیح ہے کہ ارامکو کے ایسٹس کو دیکھتے ہوئے، ارامکو کی فائنینشیل اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے، اگر اس کو فلوٹ کیا گیا تو 10% فلوٹ کرنے پر بھی وہ کتنے 100 ملین ڈالر اس کو دلوا سکتا ہے. یہ نمبرز کی حد میں صحیح ہے، سائیکالوجی میں صحیح نہیں ہے. اور گیم پلان جو پولیٹکس کا ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر امریکنز یا گلوبل اکنامک سسٹم، فائنینشیل سسٹم سنگاپور کو الاؤ کرتا ہے کہ یہ فائنینس کا ہب بنے، یا ایون دبئی کو کبھی حد تک کسی حد تک الاؤ کرتا ہے کہ وہ ہب بنے، وہ کسی ریزن کی وجہ سے الاؤ کرتا ہے. وہ سسپیشس کنٹری کو جو ایک سسپیشس گینگ کے درمیان گھوم رہا ہے اس کے اوپر یہ الاؤ کرے کہ وہ دنیا کا فائنینشیل ہب بنے، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. میرا اپنے خیال ہے کہ سلمان نمبر کے حد میں تو صحیح ہے، لیکن عقل کے حساب سے یہ کام نہیں ہونے والا. اس کا مطلب ہے سعودیز بہت بری کھانے والے ہیں. سعودیز ایک اور پلان بھی کر رہے ہیں، جس کے پاس تیل زیادہ ہوتا ہے وہ تیل کی کم قیمت کو برداشت کر سکتا ہے. چونکہ اس کے پاس تیل بہت زیادہ ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کچھ عرصے تیل کی قیمت کم رکھوں اور لو پرائس پر اپنا تیل بیچتا رہوں تب بھی میرے پاس ٹائم ہے، جب پرائسز باؤنس بیک کریں گی تب بھی میرے پاس ریزروائرز کے اندر اتنا ہے کہ میں سالوں چلا لوں گا. لیکن اس دوران وہ کنٹریز ڈوب جائیں گے جن کے پاس تیل کم ہے، مثلا وینزویلا کرپٹ ختم ہو جائے گا بالکل، اور اسی طریقے سے بہت ساری کنٹریز کا ستیاناس ہو جائے گا. سعودیز اس گیم کو کر رہے ہیں، وہ آئل کی پرائسز نیچے لے جا کر ان تمام کنٹریز کو وائپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں جن کے پاس تیل کم مقدار میں ہے، اور وہ ان کو وائپ آؤٹ کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو دوبارہ باؤنس بیک کر کے ری اپیئر کروانا چاہ رہے ہیں. خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران ایران بھی جا چکا ہوگا، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس دوران میں ایران بھی جا چکا ہوگا. ایک مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بعض اوقات جب انسان غلط کیلکولیٹ کرتا ہے تو کتنا غلط کیلکولیٹ کرتا ہے. ایران وہ کنٹری ہے جو $8.5 فی بیرل پر جنگ لڑ رہا تھا. جب ایرانی عراق کے درمیان جنگ چل رہی تھی اس وقت آئل پرائسز 8.5-9 ڈالر پر بیرل تھی، اس وقت ابو 40 ہے اور کوئی جنگ نہیں ہو رہی. تو کیوں ایران ڈوبے گا؟ یہ ان کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا ابھی، اور یہ اس کی وجہ سے اپنے تمام تر ریسورسز کو ختم کیے چلے جا رہے ہیں. اور میرا اپنے خیال ہے بہت جلد وہ وقت آئے گا، کسی حد تک تو آ چکا ہے، کہ قطر ان سے کہے گا کہ تمہاری پالیسی غلط ہے، کویت ان سے کہے گا تمہاری پالیسی غلط ہے چونکہ ہم تباہ ہو گئے. کویت کے پاس پرابلم آ گئی ہے، قطر کے پاس پرابلم آ گئی، ان سب کی حالت خراب ہو گئی ہے، ان کے فائنینشیل ریسورسز ختم ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سعودیز بہت برے جال میں پھنسے ہیں، اور یہ جال کسی اور نے نہیں بچھایا بلکہ خود انہوں نے بچھایا ہے، یہ خود اپنے جال کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. اس خاطر مجھے گلوبل سسٹم کے اندر، پولیٹیکل فائنینشیل سسٹم کے اندر سعودی عرب، میرا اپنے خیال ہے کہ اگلے 4-5 سالوں کے اندر اس کو نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنے یہ خیال ہے، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور یہ جس بری طریقے سے جنگوں کے اندر پھنستے جا رہے ہیں، یمن کے اندر اور شام کے اندر، میرا اپنے یہ خیال ہے کہ ان کا فیوچر بہت مشکل میں ہے. خدا نہ کرے، جو ابھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 4-5 سال کے اندر سعودی عرب کے اندر کوئی بڑی سول وار ہونی چاہیے. میرا اپنے یہ خیال ہے اگر ایسا ہوا یہ سول وار بہت جگہ اسپل اوور کر کے جائے گی، یہ بہت جگہ جائے گی، یہ بحرین کو نہیں چھوڑے گی، پھر بحرین ٹچ کر رہا ہے اس کو، اور وہ تمام کنٹریز جو سعودی مائٹ کے ذریعے سے، فائنینشیل مائٹ کے ذریعے سے زندہ ہیں، وہ سب مصیبت میں جائیں گے. اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا تو فوراً یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ وہ جس کو آپ لوگ ڈومینو افیکٹ کہتے ہیں، ٹھک 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 ایک دوسرے کے بعد گرنا شروع کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی پرابلم آئے گی۔ میرا اپنے خیال ہے اگلے 4-5 سال پولیٹیکل باؤنڈریز کو انسٹیبلٹی کے اندر لے جائیں گے، یہ باؤنڈریز چینج ہو سکتی ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے یہ چند سال جو آنے والے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہت وحشتناک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اگلے 4-5 سال کو اپنی پراسپیرٹی کے سال سمجھ رہے ہیں، ایک 2020 کا خواب دیکھ رہا ہے ایکسپو کا، اور ایک 2022 کا فٹ بال ورلڈ کپ دیکھ رہا ہے۔ صحیح ہے، یہ پاسبل ہے کہ کوئی قوم اتنی بڑی غلطی کرے؟ ہاں یہ پاسبل ہے، یہ ہو جاتا ہے قوموں کے ساتھ، اتنے بڑے بلنڈرز ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں اس میں ٹچ کروانا چاہتا، لیکن بہرحال قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں، عذاب کے بادل ان کے سر پہ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اب ہمارے اوپر بارش برسنے والی ہے۔ ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہیں جو ہم پہ بارش برسائیں گے۔ خدا فرماتا ہے یہ بادل نہیں جو بارش برسائیں گے، اس میں تمہارے لیے عذاب علیم ہے، انتظار کرو۔ قوموں کی حالت یہ ہوتی ہے، سر کے اوپر بادل کھڑا ہوتا ہے عذاب کا، وہ سمجھتے ہیں بارش برسنے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کا ڈرامہ یہی ہے، یہ 2020 ایکسپو کے خواب دیکھ رہے ہیں، ورلڈ کپ کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور میرا اپنے خیال ہے کہ زمین ان کے نیچے سے نکلے چلی جا رہی ہے۔ بھارت یہ 3-4 سال کے اندر ہمیں نظر آئے گا۔ ایک اور مشکل ہے جو جس دنیا میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں چینج بہت تیز ہے، اس میں چینج بہت تیز ہے۔ ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، 25-30 سال سے تو میں اس روایت کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے معنی کو دیکھتا ہوں کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ اس روایت میں تھا کہ جو آخری وقت آئے گا اس میں واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے کہ لوگ واقعات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اس میں لکھا تھا کہ جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، انسان ایک دانے کو پکڑنے لگتا ہے اور بہت سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے اس وقت یہی ہو رہا ہے، اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ ابھی ایک ایونٹ ختم نہیں ہوتا، ایک اور شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے نئے نئے پہلو شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی سیریا ختم نہیں ہوا تھا، یمن شروع ہو گیا۔ اچھا، ابھی سیریا اور یمن چل رہا تھا، بیچ میں ٹرکیش کود گئے۔ ابھی ٹرکیش بیچ میں آئے تھے، الا بلا کر رہے تھے، ان کا رشین سے معاملہ خراب ہو گیا، اب رشین سے معاملہ پھر دوبارہ جڑ گیا۔ صحیح ہے، یہاں ہو کیا رہا ہے؟ کچھ وقت پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ سیریا میں جو بلاکس بنے ہوئے ہیں، اب میں آخری ٹاپک کی طرف جلدی جا کر ایک دو جملے کہہ کر جو میرے بڑے لمبے ہوتے ہیں اس کو ختم کروں تاکہ آپ سوال فرمائیں۔ میں نے عرض کیا تھا سیریا کے معاملے میں کہ سیریا کے اندر جو بلاکس بنے ہوئے ہیں ان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ بہت ٹیمپرری انٹرسٹ کے اوپر بنے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت یہ بلاک ٹوٹ جائیں گے۔ مثال کے طور پر جو پرو مقاومت بلاک ہے، جس میں ظاہر ایران ہے، مقاومت ہے اور سیریا ہے اور روس اس کے ساتھ ہے، کیا گارنٹی ہے کہ روس ہمیشہ ساتھ رہے گا؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ سیریا ہمیشہ ساتھ رہے گا؟ نہیں۔ اگر سیرینز کو کہیں سے وعدہ مل گیا اور وہ ریلائبل ہوا، ان کا دماغ خراب ہوتے بھی دینے لے گی، وہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ ادھر سے بلاک ہے سعودیز کا، قطر اور امریکنز کا، کیا یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے؟ اصلا سعودیز قطریز کے ساتھ نہیں چل پا رہے۔ پھر ان کا الائنس ہے داعش، القاعدہ اور جبہت النصرہ کے ساتھ، کیا یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے؟ جبہ داعش کے خلاف ہے، کتنے محاذوں پہ جنگ چل رہی ہے۔ یہاں شام میں ہو کیا رہا ہے؟ شام میں ایسی جنگ چل رہی ہے جو ورلڈ وار کی ایک مائکرو کاپی ہے اور انتہائی انسٹیبل ہے، اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس کے گروپس فوراً اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو ٹرکش نے کیا ہے، یہ گیم ایک سال میں نہیں ہونا چاہیے تھا، چند مہینوں میں ہو گیا کہ پہلے انہوں نے رشینز کے ساتھ ٹھیک ٹھاک معاملہ خراب کیا اور چند مہینوں کے اندر جا کے انہوں نے اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے معاملہ صحیح کرتے ہیں۔ کیا رشینز یورپین سے تھک گئے، ٹرکش، اور اب یورپین سے معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ مائگریشن کے ایشو کے اوپر اور یورپ کے ویزا کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ان کی نہیں بن پائی ہے، لہٰذا وہ رشیا کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ ٹیکٹکس ہیں، اسٹریٹجی نہیں ہے، یعنی کہ نہیں، یہ واقعا اسٹریٹجی ہے۔ اور ٹرکش اب اپنے آپ کو دوبارہ امریکن بلاک سے نکال کر رشین بلاک کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، یہ ابھی معلوم ہوگا۔ میرا اپنے خیال یہ ٹیکٹکس ہیں۔ یہ اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ٹرکش گیم کر رہے ہیں. صرف مصیبت یہ ہے کہ ٹرکش اور کانفیڈنٹ ہوئے ہوئے ہیں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ٹرکش اور کانفیڈنٹ ہیں. یہ جو کوپ کا ایشو تھا، اردوغان نے جو جعلی بغاوت کروائی، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ کروایا، یہ اس کے اور کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی ہے. ایسا گیم کھیل رہا ہے جس میں سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ پاگل پنا ہے. جب کوئی رولر اتنا اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ وحشتناک غلطیاں کرتا ہے، اپنی قوم کے لیے مصیبت لے کے آتا ہے. میرے خیال میں یہ ٹرکی کو پھنسا گیا ہے، یہ ٹرکی کو دہشت گردی میں لے گیا ہے، اور میرا اپنے خیال ہے یہ اتنا اور کانفیڈنٹ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کر کے بیٹھ گیا ہے، اور اس وقت یہ سمجھ رہا ہے یہ چیمپئن ہے. یہ احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ ٹرکی کے لیے بہت نقصان دہ ہو رہا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ فی الحال نہیں سمجھے گا، اور شاید یہ بھی ضیاءالحق کے پیچھے جائے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا اینڈ یہ ہوگا کہ یہ بھی ضیاءالحق کے پیچھے جائے گا، اور اس کے بعد پھر ٹرکی دیکھیے کہ کس مصیبت میں پھنسے گا. ٹرکی اچھی جگہ پہ نہیں کھڑا، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. واقعی ٹھیک ٹھاک اچھے اسپیڈ سے جا رہے تھے، کم سے کم اکانومی کو سنبھال لیا تھا، لیکن ان بیوقوفوں نے اپنے آپ کو سیریا میں پھنسایا، یا مجھے لگتا ہے کہ گلوبل ایڈمنسٹریشن نے ان کو پھنسایا تاکہ یہ ڈیولپ نہ ہو سکیں. بہرحال اب یہ پھنس چکے، ان کا نکلنا بہت مشکل ہے. ہم نے بہت تفصیلی بات کر لی 40 منٹ کا کیا کیا کیا، ابھی جناب علی تقریباً 1 گھنٹہ تو بات تقریباً ہو چکی ہے، تو اب یہاں پر اس کو روکتے ہیں. بہت سارے پوائنٹس ابھی باقی ہیں، جو آپ جب سوال کریں گے تو اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ایک بات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارا جو کام ہے وہ اس انالیسس کو پیش کرنا ہے، اوپینین کو ڈیولپ کرنا یا ریپروڈیوس کرنا آپ کا کام ہے. آپ نے اوپینین کو خود بنانا ہے. پھر ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیں کہ آپ ہماری اوپینین لیں. یہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو اس کا مطلب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اگر آپ سوالات میں یہ کہنا کہ آپ کی یہ رائے غلط ہے، تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے غلط ہے، چونکہ اوپینینز دینا میرا کام نہیں ہے. میرا کام انالیسس دینا ہے. اس انالیسس کے باریکیوں کو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس انالیسس میں یہ جو ڈائمنشن ہے، آیا آپ نے دیکھا اس کو یا نہیں دیکھا. لیکن اگر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ غلط ہے، تو میں کہوں گا یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں. جائیے آپ اپنی اوپینین بنائیے. ہم نے کون سا آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ ہماری اوپینین کو لیں. آپ یہ بھی مت کیجیے گا کہ کسی سے کہے گا یہ شیعہ اوپینین ہے. نہیں، میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی قوم کی اوپینین کو پیش کروں. یہ میری ذاتی ایک رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، اور 2-3 دفعہ غلط ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کچھ فنڈامنٹلز ہیں، وہ فنڈامنٹلز چینج نہیں ہوتے. مثلا آخری بھی جھٹکا میں دے دوں جاتے جاتے، میں ابھی تک اس بات کا معتقد ہوں کہ آپ ریسیشن سے باہر نہیں آئے. 2008 کا ریسیشن میرا خیال ہے ختم نہیں ہوا ہے. آرٹیفیشلی پیسے کو پمپ کر کر کے، آرٹیفیشل منی کو پمپ کر کر کے، ہم نے اس اکانومی کو، گلوبل اکانومی کو ان لوگوں نے دوبارہ کھڑا کیا. آپ کو پتہ ہے بیل آؤٹس کتنے کے ہوئے ہیں؟ تقریباً $2.5 trillion کے اوور آل بیل آؤٹس ہوئے ہیں 2-3 ملکوں کے اندر. اور یہ ایک آرٹیفیشل حرکت ہے. فنڈامنٹلس چینج نہیں ہوئے ہیں، فنڈامنٹلس چینج نہیں ہوئے. میرا اپنے خیال ہے 2008 کا ریسیشن اسٹل ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ احمقانہ بات ہے، ہماری ٹورنٹو کی جو پراپرٹی ہے اس کے ریٹ 13% پر اینم بڑھے ہیں. یہ ڈرامے بہت ہوتے ہیں، ڈرامے بہت ہوتے ہیں. تو لیٹس سی، فنڈامنٹلس کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو اوپر سمپٹمز نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. میں آپ سے ہمیشہ درخواست کروں گا، فنڈامنٹلس کو کبھی اگنور مت کیجیے گا، چاہے اوپر کتنا ہی چمک رہا ہو. فنڈامنٹلس اگنور نہیں ہو سکتے. ایک آدمی کے بلڈ میں اگر کینسر ہے، اوپر وہ میراتھن بھی جیت جائے تو بھی میں کہوں گا کینسر ہے اور یہ مرے گا، چاہے وہ آج میراتھن جیت جائے، کیونکہ فنڈامنٹل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو چکا ہے. تو ہمیشہ اس کے اوپر توجہ دیتے رہیے. پولیٹکس میں بھی فنڈامنٹلس ہیں، اکنامکس کے اندر بھی ہیں، ان کے اوپر کمپرومائز مت کیجیے گا. اچھا، ہم لوگ کمپرومائز کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں سی این این نے یہ کہا تھا، فاکس نے یہ کہا تھا. بھائی کیا یہ لوگ معصومین ہیں؟ نعوذ باللہ تعالی، یہ کیا دنیا کے سچے لوگ ہیں؟ دنیا کے جھوٹے ترین قوم یہاں پہ بسی ہوئی ہے ان چینلز کے اندر. یہ اور ان لوگوں کو بھی میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، سسٹم جھوٹا ہے. فاکس کا سسٹم غلط ہے، میڈیا کا اوور آل، پاکستان کے اندر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کا کام ہی کچھ اور ہے. ان کا کام فیکٹس ڈیلیور کرنا نہیں ہے، ان کا کام کچھ اور کرنا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیکٹس پیش کرنے کی جگہ نہیں ہے. میرے خیال میں ان کے ہاں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی اچھلنے کی کوشش کرے کہ نہیں یہ حق ہے جس کو لوگوں کو بتاؤ, ایک تو نہیں اچھلے گا, کوئی اتنا پاگل نہیں ہے وہاں پہ, لیکن اگر کرے گا بھی تو اس کو باقی کولیگز بتائیں گے بھائی صاحب یہ وہ چینل نہیں ہے, آپ اس کے لیے کہیں اور جائیے, یہاں پہ کوئی اور ڈرامہ ہو رہا ہے. اور یہ میرے خیال میں میرے لیے 2+2=4 کی طرح ہے, اس میں سب کو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے یہ باتیں. تو آپ فنڈامنٹلز کو اگنور مت کریں, اس کو دیکھتے ہوئے بات کریں, اس کے اوپر اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس بلڈ کریں. درود بھیجیں محمد و آل محمد.